बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजिम। मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आवाम का। बहुत दिनों से इस मुल्क के अंदर खारजा पॉलिसी के हवाले से बातचीत हो रही है, बहुत अहम नुकात हैं। हाल ही में बहरीन के किंग का भी यहाँ पे, उनके बादशाह का भी यहाँ पे दौरा हुआ, जिसमें के तकरीबन 17 के करीब मुहिदे, जिसमें से कुछ दिफाई मुहिदे भी थे, वो किए गए। गो के कल वजीर आजम साहब ने बहुत कैटेगोरिकली ये कहा है कि पाकिस्तान ना तो फौज अपनी सीरिया में भेजेगा, ना सऊदी अरब के अंदर, ना ही बहरीन के अंदर। ये जो उनकी वजाहत है, उसको किस हद तक तस्लीम किया गया? और फिर जो 1.5 अरब डॉलर की इमदाद मिली है, डॉलर की इमदाद, इसके ऊपर अभी तक कंसर्न्स हैं। सबसे बड़ा हलका हमारे यहां इस वक्त जो है वो मजहबी हलका है, जिसका कि असर रसूख है, और अक्सरियत जो है जो हमारे अहले सुन्नत भाइयों की है, या उसमें शिया हजरात भी कुछ हैं जिनकी कहा जाता है कि बड़ी अक्सरियत में आते हैं। तो ये क्या सोचते हैं? और इसके अलावा जो हमारे यानी कि बाकी जो फिरके हैं, उनके लोग क्या इस मामले के ऊपर राय रखते हैं? क्योंकि जाहिर है कि एक मजहबी तौर पर पाकिस्तान बहुत ही एक डिवाइडेड सोसाइटी है, और कहा यह जा रहा है कि अगर पाकिस्तान मिडिल ईस्ट के अंदर कोई रोल प्ले करता है खुदा ना खास्ता, तो इससे हमारी सोसाइटी के ऊपर बहुत फर्क पड़ेगा। सो क्या खदशात हैं, क्या तहफुजात हैं जो कि इन मजहबी ग्रुप्स की तरफ से पाकिस्तान के अंदर आए हैं? और फिर इनके हकायक क्या है? क्या वाकई पाकिस्तान कोई डायरेक्ट इमदाद नहीं देगा, लेकिन इनडायरेक्ट इमदाद दे सकता है? इस हवाले से इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि इससे पहले जो मदारिस के हवाले से भी बात होती रही है, सऊदी अरब और गल्फ में जो है वो पाकिस्तानी तकरीबन 20 लाख है, जो कि एक बड़ी तादाद है, और पाकिस्तान को कसीर जर मुबादला भी पाकिस्तान को मिलता है और फायदा है इसका। इसके अलावा जो हमारे यहां पाकिस्तान आर्मी ने रोल प्ले किया, वो भी हमने आपको बताया, 1970 में भी था, उससे पहले भी था। इसके अलावा इन ममालिक के अंदर, बोस्निया, बांग्लादेश, फलस्तीन, सऊदी अरब, यूएई, उमान, गल्फ में उर्दन वगैरह, यहां पे भी मुख्तलिफ अदवार के अंदर पाकिस्तान की फौज ने ट्रेनिंग भी दी है वहां के ग्रुप्स को, वहां के मतलब जो मिलिट्री है उनको। 1989 में सऊदी अरब में एसएसजी की कार्रवाई हुई थी मस्जिद हराम के महासरे के हवाले से, उसमें भी पाकिस्तानियों ने हिस्सा लिया था। इसी तरह गल्फ वॉर के अंदर भी 5000 फौजी सऊदी अरब के दिफा के लिए गए थे, जो कि 1991 के उसमें क्राइसिस में सामने आया था मामला, लेकिन पाकिस्तान ने कोई ट्रूप्स अपने जो हैं वो नहीं भेजे थे इराक वॉर के लिए। तो एक बड़ा ही एक स्टैंड रहा है पाकिस्तान का इस हवाले से, और स्टांस रहा है कि हम नॉन इंटरफेरेंस की जो है वो बात करेंगे। 1998 में तेल के हवाले से हुआ, फिर अफगान वॉर थी, उसके हवाले से सऊदी अरब हमारे साथ बहुत क्लोज भी रहा, हमें तेल की इमदाद भी मिलती रही। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें अलामा अमीन शहीदी साहब ज्वाइन करेंगे, मजलिस-ए-वहदतुल मुस्लिमीन के सीनियर रहनुमा है। जनाब हनीफ कुरैशी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मुमताज स्कॉलर हैं और इनकी भी गुफ्तगू आप सुनेंगे। जनाब फरहान बुखारी साहब, डॉन में इन्होंने बहुत ही जबरदस्त आर्टिकल भी इस मामले के ऊपर इमदाद के हवाले से लिखा है, और आप इनको पढ़ते भी रहते हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल मैगजीन के लिए भी ये लिखते हैं। तो एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और हनीफ जलंधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे मुल्तान से। मुख्तसर से ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके साथ हैं जनाब हनीफ कुरैशी साहब और जनाब फरहान बुखारी साहब। थोड़ी देर में हमें जनाब हनीफ जलंधरी साहब भी ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले मैं फरहान बुखारी साहब आपसे आगाज करना चाहती हूँ, क्या प्राइम मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट आई थी एक कि हम अपने दस्ते नहीं भेजेंगे, कोई फौजी इमदाद नहीं करेंगे, उसके बाद शकूक को खत्म नहीं हो जाना चाहिए? 1.5 अरब की जो रकम है डॉलर की, उसके ऊपर अभी तक शकूक मौजूद है। हम यहां से बात का आगाज करेंगे और उसके बाद बहरीन का दौरा भी होगा। जी,
देखिए 150 अरब रुपए से ज्यादा कोई बगैर किसी वजह के तो देता नहीं। हालांकि लोग 1998 के न्यूक्लियर टेस्ट की मिसाल देते हैं कि उसके बाद सऊदी अरब ने 3 साल तक पाकिस्तान को मुफ्त तेल दिया और कई अरब डॉलर का वो तेल था, लेकिन उसके बारे में भी कहा जाता है कि इस्लामी दुनिया में पहली न्यूक्लियर पावर का इमर्ज होना 1998 जो पाकिस्तान में हुआ था, वो उसके बाद सऊदी अरब के अपने भी इंटरेस्ट थे। बहरहाल वो एक अलहदा बहस है कि सऊदी अरब के लिए क्या मोटिवेशन थी। इस वक्त जो हुआ कि 1.5 अरब डॉलर यानी 150 अरब रुपए, और उसके अलावा ये भी सुना है कि अभी मजीद रकम आनी है,
इतनी रकम और
तो इतनी रकम तो बगैर किसी वजह के कोई देता नहीं, और सऊदी अरब की कोई ऐसी तारीख नहीं है कि वो दुनिया में जाके मुख्तलिफ जगहों पर बगैर किसी वजह के पैसे बांटते फिर माजी में। تو شکوک و شبہات تو اس وجہ سے ظاہر ہیں اپنی جگہ پہ. پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ اپنی جگہ پہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے اور یہ میڈیا میں رپورٹس بھی آئی ہیں کہ یہ صرف سرونگ آرمڈ فورسز کے پرسنل کی بات نہیں ہے, یہاں پہ ریٹائرڈ آرمڈ فورسز اور پولیس کے پرسنل کی بھی بات ہو رہی ہے اور اس بارے میں حکومت خاموش ہے. دیکھیے یہ اتنا
یعنی پرائیویٹ ملیشیا پرائیویٹ سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ ہائر کر کے بھیجتے رہے ہیں. 2011 کی بھی اگزامپل ہے,
2011 میں بحرین میں جو صورتحال سامنے آئی اس کے بعد اطلاعات یہ آتی رہی کہ پاکستان سے ریٹائرڈ یونیفارم پرسنل کو مختلف اداروں نے یعنی پرائیویٹ سیکٹر سیکیورٹی کمپنیز نے انہیں ہائر کر کے وہاں پہ بھیجوایا. دیکھیے اتنی اہم یہ ساری کی ساری صورتحال ہے کہ اس کے لیے سب سے پہلے تو ایک جمہوری حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ ایک جمہوری طرز عمل اپناتی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی کہ جناب ہم سعودی عرب سے انگیجمنٹ کرنے چلے ہیں, اس کی نوعیت کے بارے میں قوم کو کانفیڈنس پہ لیا جاتا, اگر کہیں پہ ضرورت ہوتی تو ان کیمرہ بریفنگ ہوتی. مختلف جمہوری ممالک میں ایسا ہوتا ہے, لیکن یہ پھر ایک صورتحال ایسی سامنے آئی ہے کہ جس کے بارے میں عوام الناس تو دور کی بات ہے, پارلیمان کے ممبرز کو بھی نہیں پتا کہ ہو کیا رائے. نتیجتاً شکوک و شبہات ابھرے ہیں اور بڑھ رہے ہیں, اور صرف پرائم منسٹر کا ایک تقریر میں میاں والی میں یہ کہہ دینا کہ جی ہم اپنی فوج نہیں بھیج رہے, اس کے نتیجے میں یہ شکوک و شبہات جائیں گے نہیں. میرے خیال میں انہیں ایک مزید ایک بڑی کوشش کی ضرورت ہے, ایک زیادہ الیبریٹ کوشش کی ضرورت ہے, اور پارلیمنٹ کو کیونکہ نواز شریف صاحب تیسری دفعہ الیکٹ ہو کے پرائم منسٹر کے طور پہ آئے ہیں, ایک جمہوری دور ہے تو پارلیمنٹ کو تو کانفیڈنس ملے اور اس کے ذریعے سے عوام الناس کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے.
اچھا لیکن یہ بتائے گا مختصر, پھر میں اپنے باقی گیسٹ کے پاس جاؤں کہ یہ کیوں اتنا شور ہے کہ سعودی عرب نے اگر امداد دے دی ہے, کیا اس کا تعلق شام کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے جو پاکستان نے دی سعودی وزیر دفاع کے ساتھ, اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے؟ اور اگر پاکستان کوئی ایسا کردار بھی ادا کرتا ہے تو اس میں حرج کیا ہے؟ سوال یہ بھی آ رہا ہے.
دیکھیے پاکستان کی قرائے عرب جو ہمارے ملک کا ہے وہاں پہ آپ دیکھیں تو عام طور پہ لوگ اس حق میں نہیں ہیں کہ پاکستان اسلامی ممالک کے درمیان یہ جنگ کی کیفیت ہو اور اس میں ڈائریکٹلی انوالو ہو. ایک تو یہ بنیادی نقطہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب کی اپنی بھی مسائل ہیں. آپ نے سیریا کی سٹیٹمنٹ کا ذکر کیا باوجود اس کے کہ ہماری وزارت خارجہ تردید کرتی آئی ہے, لیکن یہ ایک بڑی پالیسی شفٹ ہے کہ ہم افیکٹولی سیریا میں ریجیم چینج کی حمایت کر رہے ہیں. وہ کہ سرکاری سطح پہ اس کی تردید کی جا رہی ہے, لیکن کئی حلقوں میں یہ بات ہو رہی ہے.
وہ کہہ رہے ہیں جنیوا کنونشن کے انڈر ہم کر رہے ہیں جو بھی ہم کر رہے ہیں.
وہ تو پھر بین الاقوامی کئی قوانین ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے, وہ تو پھر ایک دوسری بحث ہو جاتی ہے. عراق پہ بھی جنگ ہوئی, امریکہ نے اسے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی, کئی اور جگہوں پہ بھی یلغار ہوئی, اس میں جانے کی ضرورت نہیں. اصل بات تو بنیادی یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنی نیوٹریلٹی پیسے کی وجہ سے کھو بیٹھا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان اپنی نیوٹریلٹی کھو بیٹھا ہے تو پھر پاکستان اب کرنے کیا چلا ہے. تو یہ تمام کی تمام صورتحال ایسی ہے جو میں سمجھتا ہوں جس کے نتیجے میں پاکستان میں اندرونی طور پہ
خلفشار پیدا ہو سکتا.
خلفشار نہ صرف یہ کہ پیدا ہوگی بلکہ بڑھے گی تیزی سے. اسے قابو کرنے کی ضرورت ہے.
کیسے علامہ صاحب, جو کہ مذہبی ہمارے ہاں آلریڈی بہت زیادہ ڈیوائڈ ہے, مطلب شیعہ سنی کی ڈیوائڈ تو نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ باقی سیکٹس کی ڈیوائڈ بہت زیادہ وسیع اور ہوتی چلی جا رہی ہے, تو آپ کیسے یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ لوگوں نے بڑا اسٹرانگ ریئیکشن شو کیا ہے کہ سعودی عرب کی امداد اور پھر بحرین کے بادشاہ کے یہاں پہ آنا, کیوں کیا حرج ہے؟ کیا وہ بھی مسلم ملک ممالک ہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں, انتہائی اہم موضوع ہے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کا موضوع ہے یہ. آپ دیکھیں پاکستان کے اس موجودہ سناریوں میں اس کو آپ بین الاقوامی اور خصوصاً خلیجی اور مشرق وسطی کی سیاست سے ہٹ کر اس کو بالکل بھی نہیں دیکھ سکتی. گزشتہ 3 سالوں کے اندر مشرق وسطی میں جس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں, ان تبدیلیوں کے نتیجے میں آپ نے بحرین میں, سیریا میں, بعض اور ممالک میں دیکھا کہ کن ممالک کی کس کس طرح کی انوالومنٹ رہی ہے. آپ کے سامنے مصر موجود ہے جہاں پر عوامی ووٹ کے ذریعے سے اخوان المسلمین کی حکومت آئی اور 1 سال کے فوراً بعد ایک فوجی افسر کے ذریعے سے اس کا تختہ الٹا گیا اور سعودی عرب نے $20 ارب دیے اس فوجی ڈکٹیٹر کی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے اور اخوان المسلمین کی حکومت کے خاتمے کے لیے، اور پھر دوسرا کام یہ کیا کہ ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا اور ان کی فعالیت جہاں جہاں تھی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ کیوں؟ سوال یہ ہے سعودی عرب کی وہ کون سی ایسی مجبوری ہے کہ مصر کے اندر اخوان المسلمین جو شیعہ نہیں ہیں، جو اسماعیلی نہیں ہیں، جو خود اہل سنت میں سے ہیں لیکن نظریاتی لوگ ہیں، ان کی حکومت ان سے برداشت نہیں ہوئی؟ اور اسی طرح سے انہوں نے بحرین کے اندر جب ایک عوامی مومنٹ چلی اور اس عوامی مومنٹ میں جتنے بھی مظاہرے ہوئے اس میں کسی ایک بندے نے ایک سنگل پتھر نہیں مارا، بلکہ ان کو جو ہے حکومت کی طرف سے جس طرح کی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا، ٹینک لے کر سعودی فوجی بحرین کے اندر داخل ہوئے، اور وہ فوجی جو وہاں پر خود بحرین کی فوجی کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنے عوام پر، نہتے عوام پر گولیاں برسائیں۔ آج بھی وہ مظاہرے جاری ہیں لیکن انتہائی امن کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود ان کے ڈاکٹرز، ان کے صحافی اب بھی جیلوں میں ہیں اور ان کی انٹرنیشنل فورمز تک رسائی اس وقت جو ہے بند ہے۔ یہ آپ کو بھی بہت اچھی طرح سے پتا ہے، تمام میڈیا میں یہ باتیں آ چکی ہیں۔ اس سیناریو میں گزشتہ 3 سالوں میں جو کچھ ہوا اس میں ترکی اس میدان میں موجود تھا، قطر اس میدان میں موجود تھا، اب سیناریو بدل گیا ہے۔ قطر اور سعودی جو مفادات ہیں وہ ٹکرا گئے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ ترکی نے شام کے مسئلے میں اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے، اور اس میدان میں اس وقت سعودی اکیلے رہ گئے ہیں، ان کے مقابلے میں کویت نے بھی اختلاف کیا ہے۔ یہ جو خلیجی ریاستوں کے آپس کا جو اتحاد تھا اس میں بھی دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اس صورتحال میں سعودیوں کو نئے اتحادیوں کی بھی ضرورت ہے، اور باہر کے ممالک سے کرائے کے لوگوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور ماضی کے ٹریک کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو اچانک اگر 1.5 ارب ڈالر کی ادائیگی کی خبر آتی ہے تو یہ خبر ابس اور بےہودہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 1.5 ارب ڈالر نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ہے۔ خبر جو آئی ہے وہ 1.5 ارب ڈالر کی آئی ہے، اس کے بعد مزید خبریں آئیں گی، واضح ہو جائے گا کہ نہیں، یہ رقم بہت اوپر چلی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ملک، جیسے ابھی بخاری صاحب فرما رہے تھے کہ کوئی بھی ملک اتنی بڑی رقم ایسے ہی نہیں دیتا، اور تیسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 1 مہینے کے اندر پاکستان کے اندر جس طرح سے سعودیوں سے آنا جانا رہا، ڈیلیگیشنز ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آئیں، ان ڈیلیگیشنز کی مقدار اور تعداد آپ دیکھیں، ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام امور ایک ہی پروجیکٹ کا حصہ ہیں، اور اس میں پھر بحرین کو بھی اس لیے ان کیا گیا کہ بحرین سعودیوں کے بغیر، بحرینی شاہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اگر وہاں پر قائم ہے، اس کی حکومت ہے، تو وہ اپنے عوام کے زور پر نہیں ہے، اس لیے کہ عوام تو اس کے اگینسٹ ہے، اس لیے اس کو کرائے کے فوجی باہر سے منگوانے پڑتے ہیں۔ ابھی میں ایک نیشنل کانفرنس سے آ رہا ہوں، وہاں پر بحرین کے لوگ آئے ہوئے تھے، شیعہ سنی سب تھے بحرین کے، ٹھیک ہے۔ میں جب ان کے ساتھ بیٹھا تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ ہمیں آپ کی قوم اور آپ کے ملک پر بڑا افسوس ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہم نے ان کو یہاں پر ملازمتیں دیں، ان کو پیسہ دیا، ان کی غربت مٹانے کی کوشش کی، آج وہ ہم پر گولیاں برسا رہے ہیں۔ کون ہے؟ میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ ہماری فوج میں آپ کے فوجی ہیں۔ اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہاں کی لیگل فوج ہوگی، لیکن جس طرح سے شاہین فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، بحریہ فاؤنڈیشن کے ذریعے سے، فوجی فاؤنڈیشن کے ذریعے سے بھرتیاں ہوئیں اور یہاں سے سابق فوجی بھجوائے گئے، اور انہوں نے وہاں پر عوام پر،
یہ اخبارات کی خبریں آئی ہیں جو آپ بتا رہے ہیں، ان فاؤنڈیشن کا نام دے رہے ہیں، اخبارات کی خبریں آئی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس کے کوئی خود ایویڈنس موجود نہیں ہے۔
اس عرصے میں خود بحرین کے ایمبیسی کی طرف سے اشتہار آیا، وہاں پر لوگوں کو باقاعدہ بھرتی کیا گیا اور نام دیکھ کر بھرتی کیا گیا۔ کچھ لوگ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں ریجیکٹ کیا گیا ہمارے ناموں کی وجہ سے۔
لیکن
یہ وہ سارے
علامہ صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں، اگر قریش صاحب سے میں پوچھوں، جو ہماری اکثریت یعنی کہ بریلوی مسلمز کی پاکستان کے اندر ہے یا سنی مسلمز کی ہے، تو کیا کیوں آپ لوگ کیوں کنسرنڈ ہیں؟ مطلب چلیں ٹھیک ہے، وہ جو سیکٹیرین بیسس کے اوپر اول تو اس بحث میں نہیں جانا چاہیے، مگر یہ جو میجورٹی ہے یہ اس وقت کنسرنڈ ہے اس وقت پاکستان کے اندر، کیوں؟ کیا آپ کے کیا خدشات ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں حضرات نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ جو پہلی چیز ہے، میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو سیریا کے حوالے سے یا بحرین کے حوالے سے ہے، ایک چیز ہے کہ آپ سے ایک ملک اسلحہ خرید رہا ہے، تو میں اگر بلٹ خرید رہا ہوں اور میں اس کو اپنے کسی بھائی کو مار رہا ہوں تو میرا قصور ہے، بلٹ بیچنے والے کا نہیں۔ ہم اگر ان پہ اسلحہ نہیں بیچیں گے وہ امریکہ سے لے لیں گے، انڈیا سے لے لیں گے، اور اسرائیل سے لے لیں گے، کسی اور ملک سے لے لیں گے۔ اگر ہم بیچ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کسی غلط استعمال نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں ہم اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے اپنی مارکیٹ
کوئی حرج نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، اگر وہ سائن کرتے ہیں سرٹیفکیٹ پہ، بالکل۔
دوسری بات یہ کہ اگر ہمارے یہاں سے جو ریٹائرڈ لوگ جا رہے ہیں، بھرتی ہو رہے ہیں، اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہی لوگ ہیں جو باہر جا کر ہماری بہت زیادہ ہمارے
زیادہ مبادلہ کماتے ہیں، بالکل صحیح بات۔
اور اگر ہم نہیں بھیجیں گے وہ بنگلہ دیش سے لائیں گے، انڈیا سے لائیں گے، وہ کسی اور ملک سے لائیں گے۔ ہاں فیصلے ان لوگوں کے ہیں، ہاں ہم اپنے بطور اپنی آرمی اور پولیس جو ہمارے ساتھ جو ہمارے بطور آفیشلی اگر ہم بھیجتے ہیں، یہ ہماری زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم لوگ آزاد ملک میں، یا شیعہ کو آزادی اپنی آزادی سے جلوس نکالے، سنی کو آزادی اپنی مرضی کے ساتھ میلاد کے جلوس نکالے، یہاں پر دیوبندی کو اجازت ہے اپنی مرضی کے ساتھ جناب اپنا اجتماع کریں۔
اچھا جو رول پلے کرنے کی وہ بات کریں، ہمیں اپنے ملک کے اندر بات کرنی ہے اور اسی کے اوپر وہ قریش صاحب بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ کنسرنز ابھی تک ختم کیوں نہیں ہو رہے، اور کیا واقعی پاکستان کی جو میجورٹی ہے یا پاکستان کے جو عوام ہیں اس کے اوپر ان کے خدشات موجود ہیں، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ بریک بریک کے بعد واپس آئیں گے، میں ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے قریش صاحب بات اپنی کر رہے تھے، ابھی ہمیں جناب حنیف جلندری صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن بھی ہیں، جید عالم بھی ہیں، بہت بہت شکریہ جلندری صاحب آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ لیکن قریش صاحب کی گفتگو آپ سن لیں تاکہ ایک ربط بن جائے گا، آپ بات کمپلیٹ کر لیں اپنی۔
میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیے
جو بھی معاملہ تھا، جو بھی ان کا ہے، وہ سعودی عرب کا اندرونی معاملہ،
وہ ان کے اندرونی معاملہ ہے، لیکن ہمارے ہم کیا اس وقت پاکستان کو سعودیہ اور ایران، یہ دو ملک ہیں جنہوں نے یہاں پر ایک گراؤنڈ بنایا ہے، جنگیں ان کی ہیں، لڑائیاں ان کی ہیں، اور وہ لڑ یہاں پاکستان میں رہیں، ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے مخلص نہیں ہیں۔
ٹھیک، اچھا میں جلندری صاحب آپ کیا کہیں گے، کیونکہ ڈیڑھ ارب ڈالر کا معاملہ پاکستان کے اندر ایک بڑی جو مذہبی منافرت ہے اس کا بھی اب ایک باعث بن رہا ہے، ہم کسی صورت نہیں چاہتے کہ یہ پھیلے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا قبلہ درست کریں، اپنے ملک کے اندر جو ہے وہ لوگ سوچیں۔ کیا آپ کے کیا خدشات ہیں اس حوالے سے، اور کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خدا نخواستہ خلیجی ریاستوں کی جو آگ ہے اس کا ایندھن بننے جا رہا ہے، خدا نخواستہ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ اور تمام معزز مہمانوں کی خدمت میں سلام۔ اسلام بلکہ عالم اسلام کا ایک مضبوط قلعہ ہے پاکستان، اور پاکستان جو ہے اسلامی دنیا میں ایک ایسا ملک ہے جس کے اثرات بڑے گہرے ہیں، اور وہ پوری دنیا اسلام پر اپنا ایک اثر رکھتا ہے، لہذا پاکستان کو کسی بھی معاملے میں، خاص طور پر ایسے معاملے میں جو مختلف ممالک کے درمیان ہو، مسلمان ممالک کے درمیان ہو، اس میں فریق کی بجائے رفیق کا کردار ادا کرنا چاہیے،
درست،
فاصلوں کو کم کرنے کی
بہت پازیٹو بات کی آپ نے۔
اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بدقسمتی سے عالمی قوتوں، علاقائی قوتیں، خواب و آپ پولیٹیکل انداز میں اس کو دیکھیں، مذاہب کے نقطۂ نظر سے دیکھیں یا مکتب فکر کے نقطۂ نظر سے، وہ پاکستان کو اپنی جنگ کا میدان بنا رہی ہیں، بالخصوص عالم اسلام کو جنگ کا میدان بنا دیا گیا۔ آپ عراق کو دیکھ رہے ہیں، آپ سوریہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بحرین کو دیکھ رہے ہیں، آپ لیبیا کو دیکھ رہے ہیں، مشرق وسطی کے ان تمام ممالک کو، آپ مصر کو دیکھ رہے ہیں، یہی صورتحال اب پاکستان میں پیدا کی جا رہی ہے۔ اگر پاکستان کے اندر بیرونی مداخلت ختم ہو جائے، خواہ وہ بیرونی مداخلت کسی مسلمان ملک کی بیرونی مداخلت ہو یا کسی نان مسلم ملک کی، دیکھیے پاکستان میں آپ کے ہی میں کہ امریکہ، مغرب، یورپ، ان کی بھی مداخلتیں ہیں، یہاں پاکستان میں انڈیا کی بھی مداخلت ہے، زیادہ ہم اگر اپنے ملک کے مفادات کو پیش نظر رکھیں، اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری جو حکومتوں کی ہوتی ہے، کیا امداد آ رہی ہے، کس مقصد کے لیے آ رہی ہے، کہاں تقسیم ہو رہی ہے، پاکستان میں اگر امداد مسلک یا مذہب کے نام پر کوئی آ رہی ہے اس پر بھی حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے، اور اگر پاکستان میں سماجی یا سیاسی حوالوں سے کوئی امداد آ رہی ہے اس پر بھی اس کی نظر ہونی چاہیے، اور اس کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ملک کے کون لوگ ہیں جو باہر سے یہاں آ رہے ہیں، یہاں سے باہر جا رہے ہیں، اور ان کی کیا میٹنگز ہو رہی ہیں۔ بدقسمتی سے ہم نے اپنے وہ ریاستی اور ادارے اور ایجنسیاں جن کو ملک کے استحکام کے لیے استعمال کرنا تھا وہ ہم نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیے. لہذا ہمیں بیرونی مفادات کی بجائے اپنے ملک کے مفادات کو سامنے رکھنا چاہیے اور دوسروں کی جنگ جانی. اگر پاکستان میں غیر ملکی اسلحہ اور پیسہ نہ آئے تو پاکستان کے اندر امن ہو سکتا.
اس کا مطلب ہے جلندری صاحب آپ اگری کر رہے ہیں,
ایران نے دھمکی دی پاکستان کو کہ ہم اگر ہمارے طرف حملہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی تو ہم پاکستان پر حملہ کریں گے. آپ یہ دیکھیں یہ نوبتیں ایسی کیوں پہنچ رہی ہیں کہ ہمسایہ ملک یہ دھمکیاں دے رہے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر ایران کو یہ شکایات ہوں گی کہ پاکستان کے اندر سے ان کے ملک میں کوئی مداخلت تو پاکستان کو بھی شکایت ہوگی کہ ایران سے پاکستان میں یا سعودی عرب سے یا کسی بھی ملک سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علاقائی ممالک کے ساتھ اور مسلمان ممالک کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کو
اچھا یہ جو یہ ایک جنرل صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, لیکن سر یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو خلیجی ممالک کے اندر ہو رہا ہے اور آپ نے خاص کر کے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا بہت کوریج دے رہا ہے جو وہاں پہ شیعہ سنی فساد کی صورت بن رہی ہے یا اس طرح کی جو سیکٹیرین ڈیوائیڈ ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں ایک سوچی سمجھی کا منصوبہ ہے جو کہ اس پورے ریجن اور پھر خاص کر کے پاکستان کے اوپر اس کا اثر ہو سکتا ہے؟ ہمیں ابھی سے کیا کرنا چاہیے کہ یہ نوبت ہمارے تک نہ پہنچے؟ حکومت پاکستان کو ہر طرح کی امداد, ایران سے ہو, سعودی عرب سے ڈالر آ رہے ہیں, کہیں سے آ رہے ہیں, کیا ہمیں اپنے ملک کے مفادات کو نہیں دیکھنا چاہیے؟
میں یہ بات بالکل عرض کر چکا ہوں اور اس سے 100% متفق ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے مفادات کو دیکھنا چاہیے. ہمیں غیروں کی جنگ اپنی سرزمین پر نہیں لڑنی چاہیے اور پاکستان جو ہے اس کو تمام مسلمان ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات, خطے کے ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے چاہیے. اسی سے ہمارے یہاں ملک کے اندر تعمیر اور ترقی ہوگی. اور آپ دیکھیں عالمی اجتماع کا تو آج کا نہیں, کوئی نیا نہیں, پرانا فلسفہ ہے کہ لڑاؤ اور حکومت کرو. تو عالمی اجتماع کا تو یہی فلسفہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم اس سازش کا حصہ نہ بنے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اب اتنے لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی سازش یا منصوبہ
اچھا ہوتا میں جن سب ایک سیکنڈ کے لیے آپ کو انٹرپٹ کروں گی سر, معذرت کے ساتھ. فرحان بخاری صاحب یہ بتائے گا کہ یہ جو ابھی آپ نے دیکھا ہوگا بی بی سی کے اوپر بھی ایک ڈاکیومنٹری چلی اور ان پورے عراق کے حوالے سے, ایجپٹ کے حوالے سے, یہاں سب کے حوالے سے, اور اس میں سیکٹیرین ڈیوائڈ کو جس طرح سے ہائی لائٹ کیا گیا ہے, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس آگ کو کھیلا جا رہا ہے اور یہ آگ پاکستان تک بھی پہنچ سکتی ہے؟ آلریڈی بہت ڈیوائڈ ہے,
پاکستان تک پہنچ چکی ہے, کئی سال پہلے پہنچ چکی تھی اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پچھلے 30-35 سال کا سفر ہے. اور کچھ لوگ اس کی ابتدا کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب یہ ایرانی انقلاب کے بعد کی صورتحال سے ہوئی. 80 کی دہائی میں افغانستان میں ایک بڑی بہت بڑی جنگ ہوئی, یہ اس کے باقیات ہیں جو کہ آج تک چل رہے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ 35 سال تک یہ آگ چلتی رہی اور آج بھی بڑی تیزی کے ساتھ بھڑک رہی ہے, اس آگ کو ختم کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ شیعہ اور سنی علماء نے کیا بیٹھ کے کوئی کوشش کی کہ کسی طرح اس آگ کو ختم کیا جائے؟ علاقائی طور پہ شاید کوششیں ہوئی ہوں لیکن ریجنل
مگر لوگوں کو عوام کو بتانے کی تو ضرورت ہے نا کہ اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر جو جنگ بنائی جا رہی ہے وہ سیکٹیرین جنگ بنائی جا رہی ہے.
لیکن اس کا ایک آسمان دوسرا پہلو بھی ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی سٹیٹ کمزور ہو جاتا ہے اور پاکستان یقیناً اس صورتحال کا شکار ہے تو پھر نتیجتاً نان سٹیٹ ایکٹرز حاوی ہوتے ہیں. پاکستان میں کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ دنیا جہان پہ جہاں پہ جا کے کسی قیمت میں بھی پیسے ملیں وہ جناب لے لیں. 99% لوگ ملک میں ٹیکس آمدن پہ نہیں دیتے اور ان میں کئی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں. آپ اپنی پارلیمنٹ میں چلے جائیں, یہ ساری کی ساری بحث تو پھر ادھر جا کے نکلتی ہے نا, کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی آمدن پہ ٹیکس دیتے ہیں. ایک ملک میں بےمانی کا ایک بازار گرم ہے. اب وہ سعودی عرب سے بات شروع ہوئی تھی, یہاں تک پہنچ رہی ہے کہ اندر سے آپ نے اپنے ملک کو کھوکھلا کر دیا
اور باہر دیکھ رہے ہیں
اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر چند سال بعد دیکھتے ہیں کہ جناب باہر سے کوئی آ کے اور آپ کی روٹی پانی کے بندوبست کر دے اگلے چند سال کے لیے. کبھی ایک کانفلکٹ میں آپ گھستے ہیں, کبھی دوسرے میں گھستے ہیں تاکہ یہ ایک پیسے کی کا سلسلہ چلتا رہے. آخر وہ کب وہ وقت آئے گا اس ملک کی تاریخ میں جبکہ ہم اپنے ملک کی اصلاح کریں گے تاکہ حالات نہ صرف یہ کہ بہتر ہوں بلکہ پاکستان ہمارے قابو میں آئے؟
بالکل, یہ تو ایک دیکھیں وہ سوال ہے جو کہ جس کا جواب ابھی تک نہیں مل رہا. لیکن ریاستوں کا کیا فریضہ ہے؟
لیکن اہم بات یہ سوال پوچھا بھی نہیں جا رہا. کم سے کم اقتدار میں یہ جس زور شور سے یہ سوال پوچھنا چاہیے وہاں پہ نہیں پوچھا جا رہا.
ٹھیک, اچھا اس کا جواب ہم لینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد علامہ صاحب سے پوچھیں گے, جلندری صاحب سے بھی, باقی شرکا سے بھی, کہ آخر یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے, اس پورے جو امداد ہے یا جو انفلوئنس ہے بیرونی یا کچھ اور ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. علامہ صاحب, کیا یہ پوری جو ریجنل سچویشن ہے اس کے اندر ہمارے ہاں بھی ہماری انٹرنیشنل بارڈرز کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ بہت ڈیولپمنٹ چل رہی ہے, لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی کے تناظر میں ہو رہا ہے؟ بہت سے لوگ اس پہ بھی خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ طالبان سے بات چیت اسی کا ایک حصہ. خدا نہ خواستہ,
میں چند باتیں اس حوالے سے بڑی اہم ہیں وہ کرنا چاہوں گا. ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان ہمسایہ ممالک سے ہمارے تعلقات کی نوعیتوں کا ذرا مطالعہ کیجیے. ہم دنیا کی تاریخ پہ پہلی اسلامی جمہوریہ تھے, لیکن آج ہم اتنے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں اور ہمارا اندر کا نظام اتنا کھوکھلا ہو چکا ہے کہ جس ملک کو موقع ملتا ہے ہمارے ملک میں آ کے اکھاڑا بنا دیتا ہے اس کو اور اپنے مفادات کے حصول کی کوششیں یہاں پر شروع کر دیتا ہے.
یہ دوسرے ملکوں کا تو قصور نہیں ہے نا, ہمارا
قصور ہے نا. ہم جب اپنے گھر کی دیواریں گرا دیں گے تو پھر آپ چوروں کو تو دعوت دے رہے ہیں, ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ ہمیں انڈیا سے بھی تعلقات رکھنے چاہیے, سعودیہ سے بھی رکھنے چاہیے, ایران سے بھی رکھنے چاہیے, افغانستان سے بھی رکھنے چاہیے, یعنی امریکہ سے بھی رکھنے چاہیے, لیکن برابری کی بنیاد پر, باوقار انداز میں, قوم بن کر, ایک زندہ قوم بن کر. لیکن اس وقت کیا ہو رہا ہے, افغانستان سے ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں, ایران کے لوگوں کو ہمارے لوگ اغوا کر کے لے آتے ہیں, یہاں پر چھپا لیتے ہیں. ہماری ریاست اتنی کمزور ہے کہ اس حوالے سے کوئی ایکشن لینے سے قاصر ہے. انڈیا سے ہمارے معاملات انتہائی خراب ہیں. آپ ارد گرد کے ممالک کو دیکھیں, کس ملک سے ہمارا رابطہ اچھا ہے.
ایون چائنا
بھی ہم نے بہت دفعہ ہم سے شکایت کر چکا ہے کہ بھی آپ کے لوگ ہمارے ملک کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ہم گلہ کس سے کریں, اپنی ریاست سے, اپنے حکمرانوں سے, جن کا کام یہ تھا کہ ہمیں ایک زندہ قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتے. لیکن آج آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, میں دنیا کے جس ایئرپورٹ پہ جاتا ہوں وہاں پر جب میرا گرین پاسپورٹ نکلتا ہے تو لوگ مجھے مشکوک نظر سے دیکھتے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کی قومیت کو مشکوک بنا دیا گیا ہے. اب ایسی فضا میں اگر ایک ملک آتا ہے یہاں پر $1.5 ارب دیتا ہے اور اس کے بعد ہم سے 60,000 فوجیوں کی تربیت مانگتا ہے, ہم سے 15,000 ہمارے رسمی اور لیگل فوج مانگتا ہے چاہے اپنے شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے ہی کیوں نہ ہو, ہم سے کہتا ہے کہ ہمیں اسلحہ دو, ہم سیریا میں یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو کیا ان حالات میں ہمیں اپنے ملک کو بچانا چاہیے یا ان ممالک کے ہاتھوں استعمال ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے. ہمارے لیے ہمارا ملک, ہمارے ملک کے 18 کروڑ عوام اہم ہیں, اس لیے ہمیں اس طرح کے کسی بھی مسئلے میں
کیا, اچھا یہ بالکل آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے شہیدی صاحب, کیا عوام قریشی صاحب اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اگر کچھ ایسا ہوتا ہے تو وہ ریزسٹ کرے؟ کیونکہ ہم نہیں, عوام تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم نہیں ڈیوائیڈ ہونے والے.
یہاں پر آپ نے یہ بات کی ہے, کوسچن تو یہ ہے کہ ہماری یہاں حکومت, یہاں تو جناب ڈنڈے کا قانون ہے, ڈنڈا ہے. نواز شریف صاحب, ہم سنیوں یا رسول اللہ کہنے والوں, مزارات کے ماننے والوں کی ووٹیں لے کر اس وقت وزیر اعظم ہیں. داتا صاحب کے خودکش حملے ہوئے, مزارات کے علماء اور اولیاء کو جناب اڑایا گیا. آج یہ دہشت گردوں طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں. ہم تو یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ قوم کدھر گئی جن کے شہید, جنہوں نے جنازے اٹھائے ہیں.
نہیں تو
طالبان سے مذاکرات کروا رہے ہیں, مذاکرات کس سے کروا رہے ہیں؟ یعنی یہ اس قدر ظلم ہے کہ جو ہم اس ملک میں اکثریت ہیں, جن کے لوگ مرے, آپ ان کو پوچھتے تک نہیں کہ بھائی تم لوگ ہو جنہوں نے کل جنازے اٹھائے ہیں.
صحیح.
اور آج ہم ان دہشت گردوں سے, میں کہتا ہوں میں اس ملک کے لیے اپنی نسلیں قربان کرنے کو تیار ہوں, لیکن اتنا ظلم ارباب اختیار نہ کریں کہ جو کل انہی کے گلے میں پڑ جائے.
جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا معلومات کے لیے بھی. اس وقت ہماری بڑی اتھینٹک معلومات ہیں کہ طالبان کی ایک بہت بڑی تعداد کو سیریا منتقل کر دیا گیا ہے, اور جو منصوبہ ساز ذہن تھے ان کو وہاں پر بھیجا جا چکا ہے. اب
اگین یہ چونکہ شہید صاحب ایویڈنس نہیں ہے تو میں اس معاملے
پر بات, اس طرح کی وہ ہے.
اچھا چلے, یہ تو پھر کس دن ثبوت کے ساتھ آپ پریس کانفرنس کریں, اس پہ بات ہونی چاہیے, بالکل کیوں نہیں. میں فاروق بھائی لاسٹ میں آپ سے بات کروں گی, جلدی سے جلندری صاحب آپ کیا کہتے ہیں یہ مذاکرات کے حوالے سے؟ آپ نے سنا ہے موقف کہ ایسے لوگوں کے سے بات چیت کیسے کی جائے جو 60,000 مسلمانوں کے پاکستان کے اندر قاتل ہیں, آپ کیا کہتے ہیں؟
دیکھیں بات یہ کہ اس کو ملک کی تمام سیاسی جماعتیں اپنی ایک قومی اتفاق کے رائے دے چکی ہیں. اختلاف کا حق ہر ایک کو ہونا چاہیے, ہے بھی, یہ آئینی تقاضا بھی ہے, جمہوری تقاضا بھی ہے.
ہم کس سے روئیں جب ہم نے ووٹیں دی ہیں, مختلف وہی تو لوگ آج ہم بیچ رہے ہیں, ہمارا خون بیچ رہے ہیں.
مولانا بات کو
ہم ووٹ دیے تھے تو گئے
جی, جلدی سے آپ کو بول
رہے ہیں, میڈیا پہ تو بول رہے ہیں.
اچھا جلدی سے آپ کو بات کر بول رہے ہیں,
ٹھیک ٹھیک, اس پہ تو ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم یہاں تو آ کر روئیں کہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ.
چلے جلد صاحب آپ کمپلیٹ کر لیں, یہ بھی شکوہ, یہ بھی ایک آواز ہے پاکستان
کی, یہ اختلاف رائے کا ہر ایک کو حق ہے. لیکن بہرحال ملک کی ایک سیاسی عسکری قیادت نے اگر اتفاق کیا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے. ہمارا نقطۂ نظر یہ ہے کہ اس یہ جو مذاکراتی عمل ہے اور جو جہاں پاکستان میں ایک عرصے سے قتل و غارت ہوئی اور ہو رہی ہے, اس میں ہمارے مولانا محمد حسن جان شہید ہوئے, مولانا معراج دین شہید ہوئے, بہت سے علماء شہید ہوئے, ہر مکتب فکر کے لوگ شہید ہوئے. اس لحاظ سے بات صرف یہ ہے کہ اب ہم نے آیا آپریشن بھی کر لیا, طاقت کا استعمال کر کے بھی 11 سال 12 سال دیکھ لیا. دنیا میں ہر جگہ مذاکرات ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں. میں نے آپ ہی کے پروگرام میں مثال دی تھی کہ ایران اور امریکہ میں کتنا فاصلہ ابھی تھی, مرگ
بھر, لیکن آخر میں وہ ٹیبل پہ آئے,
ٹھیک, اس کے باوجود وہ ٹیبل پر آئے.
ہاں لیکن جنرل صاحب, لیکن
کل میں اپنے گروپ کے ساتھ بندوق اٹھاؤں گا, میرے ساتھ یہ مذاکرات.
ہاں یہ ایک سوال ہے, بالکل جنرل صاحب, بہت بہت شکریہ سر. آپ
مجھے اس پاکستان میں حق نہیں ملے گا, میں نہ
سہے, سب ٹائم بھی ختم ہو گیا.
جنرل
صاحب ویسے بھی تو بات کمپلیٹ کر
لیں, یہ وہ معاملہ ہے کہ جو فوجی مارے اور اس کے کام کی بات
مجھے سمجھ نہیں آ رہا. حکومت ہے, اس کے مسائل کو وہ جانتے ہیں, چاہے انہیں جنگ کرنی ہے یا انہیں.
ہاں چلے یہ طریقہ کار بھی استعمال کر لیں کہ مذاکرات کامیاب ہوتے کہ نہیں. بالکل صحیح بات ہے فرحان مخائی صاحب. آخری بات سر, ایک جملے میں کہہ,
آخری بات جو ابتدا میں نے آپ سے عرض کی تھی وہ یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, پارلیمان کا ایک بھی ممبر ان مذاکرات میں ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے. یہ کیسی جمہوری حکومت ہے؟ سعودی عرب سے جا کے معاہدہ ہوتا ہے, اس کے بارے میں عوام الناس کو کچھ نہیں پتا, پارلیمنٹ کے ممبرز کو کچھ نہیں پتا, یہ کیسی جمہوریت ہے؟ انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کے انیشیٹو ہوتا ہے, اس کا جناب سارے کا ساری آپ کی پارلیمان جو ہے وہاں پہ کسی کو رتی برابر کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یہی سلسلہ طالبان نیگوسیشنز میں اگر اسی طرح چلانا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پچھلے سال کا ایک تاریخی الیکشن ہوا تھا, اس کا کیا فائدہ ہوا پاکستان کو؟ سوال ہے.
تھینک یو سو مچ. میرے خیال ہے سوالات سارے ہی اس پروگرام میں بہت سے اٹھے ہیں, جواب شاید پاس نہیں ہے کہ 60,000 پاکستانی جو قتل ہوئے, شہید ہوئے, ان کے جو ورثا ہیں, ان کے جو لواحقین ہیں, وہ بھی سٹیک ہولڈرز ہیں, تو ان سے کیوں بات نہیں کی گئی؟ اور پھر غیروں کی جنگ کو ہم اپنے ملک میں کیسے لا کے دے سکتے ہیں؟ یہ وہ وقت ہے جو ہم نے اس کی روک تھام کرنی ہے, اس جنگ کی جو اس وقت خلیجی یا عرب ممالک کے اندر چل رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ یہ آگ پاکستان تک پہنچ گئی, آلریڈی پہنچی ہوئی ہے, اس کو ہوا مل گئی, تو بہت ہی خطرناک نتائج برآمد ہو سکیں گے. کیا کرنا ہے, کس طرح کرنا ہے, حکومتوں نے یہ فیصلے کرنے ہیں, ریاستوں نے, اور اس کے ساتھ ساتھ فیصلہ عوام کا.